শেখুল আরাবুল আজম আরিফ বিল্লাহ মুয়্যিদ সুন্নাহ তাবরিজে দৌরা মুজদ্দিদে জামানা হযরত মাওলানা শাহ হাকিম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কে আশআর হ্যায় জিনকা উনওয়ান হ্যায় তেরে আশিকো মে মরনা হ্যায় ইসি তরহ সে মুমকিন তেরি রাহ সে গুজরনা কভি দিল পে সবর না কভি দিল পে সবর করনা কভি দিল সে শুকর করনা হ্যায় ইসি তরহ সে মুমকিন তেরি রাহ সে গুজরনা। ये तेरी रजा में जीना ये तेरी रजा में मरना ये तेरी रजा में जीना ये तेरी रजा में मरना मेरी अब्दियत पे या रब मेरी अब्दियत पे या रब ये है तेरा फजल कहना है इसी तरह से मुमकिन তেরি রাহ সে গুজরনা।
রজা মে তেরি রজা মে জিনা ইয়ে তেরি রজা মে মরনা। তো রজা মে জিনা ক্যা হে কি আল্লাহ তাআলা নে জিন বাত কা জিন বাতো কা হুকুম দিয়া উসকো উসকো কর লে অর জিন বাতো সে মানা ফরমায়া হে উনসে রুক জায়ে বদ নিগাহি সে রুক জায়ে বদ ইস জামানে মে بد نگاہی سے عشق بازی سے ریڈیو ٹیلیویژن اور موبائل کی بدماشیاں جو ہیں ان سب سے بچ جائے۔ سب کبیرہ گناہ ہیں، بیٹھے بٹھائے آدمی گناہ کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے مگر ہر لمحہ گناہ لکھا جا رہا ہے۔ ان گناہوں سے رک جانا، ان باتوں سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، یہ اللہ پہ مرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، جو امر بالمعروف ہے اس کو بجا لانا، اور جو نہیں عن المنکر ہے اس سے رک جانا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو وہ جینا یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لی، روزے کا زمانہ آ گیا روزہ رکھ لیا، حج کا زمانہ آیا اور حج فرض ہے تو اس پر اگر حج فرض ہے تو حج کرے کر لیا، اسی طرح زکاة اگر زکات اس پر فرض ہے تو زکات ادا کر دی۔ تو یہ سب احکامات کو بجا لانا، یہ اللہ پر، یہ گویا کہ وہ جی گیا اللہ پر، اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے رک گیا وہ اللہ سے مر گیا، وہ اللہ پر مر گیا، اپنی جان فدا کر دی اس نے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ میری عبدیت پر، میری بندگی پر آپ کا فضل عظیم ہے، اگر آپ کا فضل نہ ہوتا تو میں نہ آپ پر جی سکتا تھا، یعنی آپ کے احکام کو بجا لا سکتا تھا، نہ آپ پر مر سکتا تھا، یعنی آپ کی نافرمانیوں سے نہیں رک سکتا تھا، اگر آپ کا فضل نہ ہوتا۔
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت یہی عاشقوں کا شیوا
یہی عاشقوں کی عادت کبھی گریا و بکا ہے کبھی گریا و بکا ہے کبھی آئے سرد بھرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا.
عاشقوں کی اللہ کے عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ آہ و فغان گریہ و نالہ کرتے رہتے ہیں روتے رہتے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی باتیں کرتے ہوئے. ایک تو وہ ہیں کہ جو عشق نہیں رکھتے حق پرست ہیں لیکن محبت کا مادہ قوی نہیں ہے تو وہ دین کی بات کرتے ہیں مگر اس میں روحوں پر زلزلہ طاری نہیں ہوتا. اور ایک عاشق ہے کہ وہ جب کوئی بیان کرتا ہے تو روحوں پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے, شریعت کے اسرار کھلتے ہیں. جو اس کو حضرت والا نے فرمایا کہ درے لا رہے شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. تو یہ عاشقوں کے شیوا ہے, یہ عاشقوں کی عادت ہے جو وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں آہ و فغاں کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت کے دوست تھے نثار فتحی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا شعر تھا کہ آہ نکلی اور پہچانے گئے اس سے پہلے کیا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. جیسے حضرت والا تھے ہر وقت حضرت کی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آنسو بہتے رہتے تھے ہما وقت, اور جب کبھی تنہا ہوتے تھے جب صحت مند تھے اس وقت بھی یہی تھا کہ حضرت نعرہ لگا دیتے کبھی اللہ کبھی یا حلیم یا کریم, بہت زور سے فرماتے یا واسع المغفرہ, اور کبھی کچھ نہیں تو ہو اللہ کا نام خوبی ہے ہو, بڑی درد سے فرماتے تھے اور آہ بھرتے رہتے تھے. اور حضرت کی ارشادات میں جب کبھی شروع کرتے تھے سب لوگوں کے دلوں کا دلوں اندر سے سب رونے لگتے تھے. کیا بتاؤں کیا خود حضرت والا پہ کیا گزرتی ہوگی جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے.
میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا.
فرماتے تھے کہ بچپن ہی سے مجھے اللہ تعالی کے عاشقوں کی تلاش تھی, اور اسی تلاش میں میں مختلف جگہوں پہ گیا, بعض اللہ کی تلاش میں بعض خانقاہوں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہاں ذکر بتایا کیا کیا جاتا ہے کیسے اللہ سے ملنے, کیونکہ یہاں ذکر 75,000 ذکر 70,000 ذکر بتایا جاتا ہے اور ایک آدمی ایک بکرا کھا لیتا ہے. تو حضرت فرمایا کہ میرے بس کی تو یہ بات نہیں ہے. وہاں سے تشریف لے گئے تو پھر تلاش کرتے کرتے جس کو تلاش ہوتی ہے وہ اسی کو اللہ ملتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے, انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی جوانی سے پہلے بالغ ہونے سے پہلے صحبت نصیب ہوئی, 3 سال تک ان کی صحبت میں رہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ ایسا مزہ آتا تھا حضرت کے اشعار میں, ان کے آہ نالے میں. ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. عجیب اللہ کی عشق میں کہتے تو وہ سلسلہ نقشبندیہ میں جہاں سکون اور زیادہ ہوتا ہے, اپنے حالات کو چھپانا خاموشی زیادہ ہے, لیکن حضرت والا تھے تو نقشبندی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب, مگر حضرت والا فرمایا چشتیوں سے بھی زیادہ چشتی تھے. یعنی ایسے آج چشتی ہوئے ہیں جو عشق و مستی جن کے یہاں زیادہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے عشق و مستی میں ہر وقت غرق رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ 3 سال رہے, لیکن وہ سلسلہ دوسرا تھا. حضرت چاہتے تھے کہ میں تھانوی سے بیٹھ ہوں. پھر حضرت پھول پوری کے ساتھ پوری 16 سال حضرت پھول شب و روز حضرت کی خدمت میں رہے, اور وہ مجاہدات جو گزرے ہیں وہ کچھ بیان بھی کر چکا ہوں, جیسی وہاں زندگی گزاری حضرت نے. کہ لوگوں نے ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح یہ 16 سال رہے ہیں ہم جیسا ایک دن بھی نہیں رہ سکتا اس کے مجاہدات سے. تو خیر وہ یہی شعر, جب میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ کوئی ایک صاحب نے وہاں پڑھا, وہ بلگرانی کوئی صاحب تھے, شاعری تھے, بہت اچھی آواز تھی. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا, مگر وہی سمجھ سکتا ہے جس نے آپ کو حضرت شیخ پھول پوری کے پاس دیکھا ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے. تو حضرت ایک دم سے ایسا خوش ہوئے, فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے اس وقت, کہ میں یہاں پڑھتا تھا, میں آپ کو دیکھتا رہتا تھا کہ آپ کس طرح شیخ پر فدا ہو رہے ہیں, اور شب و روز وہیں گزار دیے, اسی جنگل میں حضرت پھول پھولی کے آہ نالے سنتے رہے, جبکہ جوانی میں لوگ کہاں کہاں پھرتے ہیں, کیسے کیسے ولولے ہوتے ہیں. حضرت والا نے سارے ولولے اور ساری اپنی جوانی اور ساری اپنا شباب حضرت اپنے شیخ پھول پھولی فدا کر دیا. تو حضرت والا خوش ہوئے اور اس سے کہا, وہ تھا بالکل آزاد قسم کا تھا, بڑی بڑی مونچھیں تھیں. تو حضرت کے پوتے نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت ہی بنجر زمین ہے. اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے, اس کی اصلاح کی بہت کوشش کر لی. حضرت فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ یہ بنجر زمین ہے, بنجر نہیں ہے یہ, انشاءاللہ اس کی حالت بدل جائے گی. اور اس طرح فرمایا کہ شیخ کو کبھی اس طرح مایوس نہیں کرنا چاہیے, ورنہ وہ آدمی بالکل مایوس ہو کے اور بھی زیادہ غلط راستے پہ چلا جائے گا. تو پھر حضرت کے وہیں چند روز تھے کہ اس نے مونچھیں منڈا دی اور بال جو تھے وہ انگریزی ورک کو کر دیے, ٹکنے میں چھپے ہو گیا اور داڑھی چھوڑ دی. یہ حضرت والا کی صحبت کا اثر تھا. تو زندگی کا حاصل یہی تھا کہ اللہ کے عاشقوں میں, اللہ کے عاشقوں میں مجھے موت آئے. تو یا رب, یہ بھی شعر حضرت فرماتے تھے, یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہیں جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. یہ حضرت والا کی پوری زندگی اسی طرح گزری. اور علی فرماتے تھے کہ میں جس شہر میں بھی جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو تلاش کرتا ہوں، کہ جو اختر جو ہوا ہے در بدر تیری عاشقوں کو ڈھونڈتا ہوں میں، میں اپنے گھر سے جو یوں ہوا ہوں بے گھر تیرے خدا کے چاہنے والوں کو ڈھونڈتا ہوں میں. تو اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ آپ کے دنیا کے جو عاشق دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اور چھپے ہوئے ہوں اور ان کو مجھ سے مناسبت ہو تو یا تو مجھے ان کے پاس پہنچا دیجئے یا ان کو میرے پاس پہنچا دیجئے. تو یہی ہوا کہ جتنے عشاق تھے جتنے علماء میں ہر ملک میں جنوبی افریقہ میں اور انگلینڈ میں ساؤتھ افریقہ میں ری یونین میں جتنے عشاق تھے اللہ کے عاشق تھے وہ سب حضرت سے منسلک ہو گئے اور جتنے بھی حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں سب اہل محبت ہیں. تو تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا مرنا فرماتے تھے کہ میں مجھے تنہائی سے اتنی مناسبت نہیں ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا مجھے زیادہ محبوب ہے اور یہی چاہتا ہوں کہ انہیں میں زندہ رہوں اور انہی کے درمیان موت آئے. عجیب والا
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا.
اور آیا کریں تو حضرت والا نے وہاں پھول پور میں صاحب نے پڑھی تو وہ اسی پہلے والے اس کو زیادہ پڑھتے تھے، مطلب جو ہے اسی طرح سے ممکن. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کیوں پڑھتے ہو، اس مطلب کو اس بیچ میں جو ہے اس کو دوہراؤ، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا.
میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا.
فرماتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، کچھ خبر نہیں تھی کہ اللہ کی محبت اپنے رب کی محبت کیا ہے اور درد محبت کیا ہے. درد محبت کیا ہے؟ اس کا نام ہے کہ اپنی آرزوؤں کا خون کرنا، اور اس خون سے جو کے بعد بظاہر تو خون ہوتا ہے لیکن اس کے بعد فرماتے تھے دل میں جیسے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلے بتلا سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح پہلے آرزو ہے کہ خون سے دل کا مطلع سرخ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. میں تو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی یہ مقام حضرت کے صدقے میں نصیب فرمائے اور ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جس طرح مطلع صبح کے طلوع ہونے سے پہلے مطلع سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح آرزو حرام آرزو کا خون کرنے سے دل کا مطلع سرخ ہو جاتا ہے. تو یہ اس مطلع سے جو آسمان کا مطلع ہے، اس سے تو ایک آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دل کے میں جو آرزو کے خون سے جو مطلع بنتا ہے، اس میں ہزاروں سینکڑوں بے شمار آفتاب اللہ تعالی کی تعلق کے اور معیت کے طلوع ہوتی ہیں، یعنی اس دل میں اللہ آ جاتا ہے. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے حدیث پاک میں کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں اور آسمانوں میں مگر مومن کے قلب میں مثل مہمان کیا جاتا ہوں. تو اس میں مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا یہ درد محبت، اپنے آزموں کا خون کرنا، اسی سے اللہ تعالی کی محبت ملتی ہے. بظاہر تو خون ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے بعد لذت حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے جو کبھی واپس نہیں لی جاتی. کچھ دن کا مجاہدہ ہے، چند دن محنت کرنے فرماتے تھے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، چند دن محنت کر لیں پھر دیکھو کیا نصیب ہوتا ہے. تو فرماتے یہ درد محبت اللہ والوں کے در سے ملا، تو انہی کے در پہ، انہی کے سنگ در پہ مجھے جینا اور مرنا، اسی کے سنگ در پہ مجھے مرنا آ گیا. یہ چاہتا تھا کہ انہی کے ساتھ زندہ رہوں، انہی کے ساتھ میں مر جاؤں، انہی کے در پہ مر جاؤں. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، جس کی شاہد خود حضرت والا کی ذات ہے کہ پوری زندگی اللہ والوں کے ساتھ گزار دی. 3 سال جوانی میں باتی تھے کہ میں تو اللہ والوں کی آغوش میں جوان ہوا ہوں. 3 سال الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں رہے، وہ فرمایا کہ میں وہیں بالغ ہوا، اور پھر اس کے بعد 16 سال مستقل شب و روز جنگل میں حضرت والا حضرت پھول پوری کے ساتھ رہتے تھے. فرماتے تھے کہ اس جنگل میں کوئی نہیں تھا سوائے میں، حضرت والا ہوتے تھے حضرت پھول پوری اور میں، اور حضرت کے آہو نالے میں سنتا تھا کہ رات کو سو رہے ہیں اور دور سے میں بیٹھا ہوں، اور حضرت کے اللہ اللہ کرتے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے حضرت فرماتے تھے کہ اچھل اچھل جاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے، اور پھر ایک نعرہ مارتے تھے اللہ، تو حضرت فرماتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انجن میں اسٹیم زیادہ، جو ویسے پہلے چلتے کوئلے کے انجن میں جب اسٹیم زیادہ ہو جاتی ہے اس کا ڈھکن کھول دیتے، اگر نہ کھولے تو اس انجن کے پرخ سے اڑ جائے. حضرت فرماتے تھے اسی طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے محبت میں اتنا جوش ہو گیا کہ اگر حضرت آہ نہ کرتے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اور حضرت فرماتے تھے کہ ایسے عاشق تھے کہ اللہ کی محبت میں حضرت کے جسم پر کالے کالے داغ پڑ گئے تھے، جیسے جگہ جگہ جیسے محبت میں وہ جیسے جل گیا ہو، حالانکہ جلا ہوا نہیں تھا. جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ جب آپ کے جہاں آپ رہتے تھے تو اس مکان میں اس کی چھت حضرت کی آہوں سے اس کی چھت کالی ہو گئی تھی. یہ کوئی ایسی بات خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں. جب قدم رکھو تو پھر مزہ ملے، اللہ ہم سب کو توفیق دے جب اس راہ میں چلیں تب مزہ ملے، اس سے کوئی چلے ہی نہیں تو کیسے مزہ پائے گا. مجھے سہل ہو گئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. اسی اللہ والوں کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو راستہ میں جو اندھیرے ہیں وہ اس کو چراغ جل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے. حضرت پوری فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت میں دین نہ صرف آسان ہوتا ہے، ویسے تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو دین صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. پھر تلاوت کا مزہ، پھر سجدوں کا مزہ، پھر اللہ کی راہ میں جان دینے کا مزہ، گناہوں سے بچنے کی لذت کا مزہ، ہر چیز میں پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے. مگر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے پہلے، پھر یہ توفیق. اسی لیے اولیاء اللہ کا جو آخری ہوتا ہے، آخری دور، ان کو چونکہ قرآن شریف افضل الذکر ہے تو ان کو قرآن شریف سے زیادہ ذوق ہو جاتا ہے، وہ زیادہ تلاوت میں ان کو بہت مزہ آتا ہے. دوبارہ فرماتے تو اس لیے بس حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ بھائی، حضرت پھول پوری نے فرمایا کہ بھائی ایک دفعہ حضرت لیٹے ہوئے تھے، کچھ طبیعت بھی ناساز تھی اور سستی ہو رہی تھی، کچھ طبیعت میں کچھ بخار سے حرارت سی تھی، پھر لیٹے پھر معلوم ہوا کہ حضرت کے معمولات کے وقت تھا، اس وقت بھی حضرت لیٹے رہے، اٹھے نہیں. تو لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں. بس شیخ کی بات یاد آئی، حضرت فرماتے ایسا معلوم ہے جیسے کرنٹ لگ گیا، ایک دم سے اٹھے کہ جاؤ حکیم اختر، لاؤ پانی کا، وضو کے لیے پانی، مجھے وضو کراؤ. پھر حضرت نے وضو کی اور نفل جسے پڑھنے تھے وہ پڑھے، اور پھر حضرت تو بہت ایک ایک منزل تلاوت کی ہے، چھ چھ پارے، لیکن اکثر تین پارے تو کرتے تھے، اور پوری مناجات مقبول، قصیدہ بردہ، سب حضرت کو زبانی یاد تھی، سب ایک وقت میں پڑھتے تھے. اور حضرت فرماتے تھے کہ حضرت اس وقت عبادت کرتے تھے، فرمایا میں نے ایسے عبادت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. یہ نہیں معلوم جیسے ہم لوگ ہیں اکتا جاتے ہیں، اپنا وقت پورا کر کے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ حضرت عبادت کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کوئی بھوکا روغ دی روٹی اور پلاؤ اور قورمہ کھا رہا ہے. اس طرح عبادت کرتے تھے. وہ میں نے بھی بتایا کہ تلاوت کرتے کرتے اچھل اچھل جاتے تھے اور اللہ زور سے نعرہ لگا. تو یہ ہے، یہ مزے ہم سب کو مل سکتے ہیں بشرطے کہ وہ راستہ اختیار کریں. اہل اللہ جو اہل اللہ سے مستغنی رہتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. ہر بس ایک اصول ہے، حضرت تھانوی نے فرما دیا اور تمام بزرگان دین کا اجماع ہے اور جتنے ہماری چاروں سلسلوں کے، کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے سے تعلق کرو، صحیح معنوں میں اللہ والا ہو، جعلی پیر نہ ہو. جعلی پیر کا ہری پگڑی باندھ کے بیٹھ گئے، تبلہ باجا سب ہو رہا ہے، ناچ گانا سب ہو رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ جو دین حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لے کے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں تو گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ گانے بجانے میں عبادت سمجھنا نعوذ باللہ. تو نہیں، اصلی پیر ہو اللہ والا، متبع سنت، متبع شریعت، بس اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اللہ تک پہنچ جائے.
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا۔ یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا۔
کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ آدمی کو توبہ کی توفیق ہو، نالہ اور فواہ کی توفیق ہو، اپنی ندامت نظامت اس کے قلب پر تاری ہو جائے تو یہ سب جو کچھ ہو، تو اگرچہ اس سے خطا ہوئی ہے تو اور یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس پر نادم ہو رہا ہے، نظامت تاری ہے، تو یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا چھپا ہوا جذب ہے۔ اللہ تعالی اس کو کھینچتے تو ہے مگر چھپا کر، اس کو خبر نہیں، یہ اگر جذب نہ ہوتا تو اس کو یہ توفیق توبہ نہ ہوتی، ندامت نہ ہوتی، وہ اسی پہ قائم رہتا۔ تو یہ اللہ کی عطا اور جذب پنہا، پنہا جذب ہے اللہ تعالی کا، چھپا ہوا جذب، جس کی اس کو خبر نہیں مگر وہ کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، یہ علامت اس کی ہے، خوش قسمتی سعادت ہے۔ تو گناہوں پر نادم ہو جانا، گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، پوری جان لگا کر اس سے بچنا چاہیے کہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن اگر خطا کبھی مغلوب ہو گیا، خطا سزد ہو گئی تو توبہ کرے، توبہ ایسی چیز ہے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور یہ توبہ کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے، یہی اللہ تعالی کا جذب ہے، جس کو وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اسی کو توبہ کی توفیق اور ندامت اور نالے ندامت، ندامت اور آہ و فغاں اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر جس کو نہیں جذب فرماتے تو وہ گناہوں میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، ہر گناہ اس کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے کان پہ مکھی بیٹھ کے اڑ گئی بس، اور اللہ والا جو ہے اس پر اگر ایک مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دلے سالک ہزارہ غمود گرز باغ دل خلالے کمبوت، اگر ہر سالک کو اللہ والا جو اللہ کا راستہ طے کر رہا ہے اس کو ہزارہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر اس کے دل کے باغ سے یعنی اللہ تعالی کی فرما برداری کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، اللہ کی رضا کا ایک تنکا بھی، تھوڑی سی تھوڑا گناہ صغیرہ ہو جائے، کچھ صغیرہ سے کیا معلوم ہے، تھوڑی خطا ایسی ہو جائے اس سے بھی غم کا پہاڑ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ علامت ہے اللہ تعالی کی جذب کی، اور جس کو یہ نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے جذب نہیں کیا۔ تو اس کے لیے بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا اور وہ سمجھتے کہ ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے پختہ یعنی محروم ہے، ہمارا سخت دل یا شقاوت ہے، یہ بات نہیں ہے۔ رونا آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، رونے والوں کا سموہ بنا کے توبہ کر لو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، ابکو فعلم تبکو فتبہ، کو رو اللہ کی خوف سے یا اللہ کی محبت میں، لیکن فعلم تبکو لیکن اگر نہ رو سکو، فتبہ کو تو رونے والوں کی شکل بنا لو، وہ بھی اللہ کی یہاں قبول ہے. یہاں دنیا والے تو جو شکل ایکٹنگ کرتا ہے تو اس کو اور بھگا دیتے کہ مکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس مکاری کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے. بس اتنا ہی اللہ چاہتے ہیں کہ تیرے بس میں آنسو بہانا نہیں ہے، لیکن تیرے بس میں یہ تو ہے کہ اللہ کے سامنے منہ بنا لے رونے والوں کا سا اور توبہ کر لے، وہی درجہ ملے گا جو رونے والوں کا ہے.
میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میرا ہے خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہے خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ، تیری رحمتوں کا صدقہ، میرا جرم عفو کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا.
اگر کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ کے سامنے رونا اور توبہ کرنا اور نادم ہو جانا، یا دل میں، یعنی ندامت کے معنی ہے ہی الندام، تو ہی الندام، تو التوبہ تو ہی الندم، توبہ جو ہے ندامت کا نام ہے، اور ندامت یہ ہے کہ دل میں اس کی کھٹک پیدا ہو جائے، اور اس کے بہانے سے کیا ہو گیا، کیا خطا ہو گئی، میں نے ایسے کیوں کر دیا، اور اللہ کے سامنے روئے یا رونے والوں کا منہ بنائے، منہ بنا لے، تو یہی اس کی تلافی ہے، میرے خطاؤں کی تلافی ہے یہ جو بندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ وہ ان ہماری اس خطاؤں کو، ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اگر وہ ہم لاکھ خطاؤں کی تلافی کرتے روتے اور وہ قبول نہ فرماتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. یہ ان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمارے جرائم کو وہ معاف فرما دیتے.
میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، کسی اہل دل کی صحبت، جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت، جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا.
اللہ والے کسی اہل دل کی، اللہ کے کسی عاشق کی صحبت نصیب ہو گئی، جس کو مل گئی، تو کیا ہوتا ہے، اسے جینا بھی آ جاتا ہے، اسے جانتا ہے کہ کیسے جینا چاہیے اور کیسے مرنا چاہیے. یعنی مثبت عبادت بھی کرتا ہے منفی عبادت بھی کرتا ہے. مثبت عبادت کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر اس کی تعمیل کرتا ہے, اور جن باتوں سے یہ مثبت عبادت ہے مثبت یہ کرتا ہے. یہ جینا یہ طریقہ ہے جینے کا. اور مرنا کیا ہے؟ کہ جب اللہ کی نافرمانی کے تقاضے دل میں پیدا ہوں یا اس کے اسباب سامنے آئیں تو اس وہاں سے فرار اختیار کرے. یہ ہے منفی عبادت جو مثبت عبادت سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. اسی پہ ولایت موقوف ہے, اسی پہ ولایت موقوف ہے. تو اس منفی بات گناہوں سے کے مواقع سے, گناہوں کے اسباب سے, گناہوں کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا, بس اللہ والوں کی صحبت میں جا کے پڑ جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کو جینا مرنا آ جائے گا. منفی عبادت مثبت عبادت بھی کرے گا, منفی عبادت بھی کرے گا. انہی عبادتوں سے اللہ ملتا ہے. جب اب حکم آ گیا, نماز کا وقت آ گیا, اب نماز پڑھ لی. اگر نہیں پڑھتا تو اس نے اس حکم کو توڑا اور اپنے احکامات کو نہیں بجا لایا تو اس کو جینا بھی نہیں آیا. اللہ پر نہیں جیا, وہ اپنے نفس کی کو زندہ کیا ہوا اس پہ زندہ ہے. تو بس روزہ رکھنے کا زمانہ آیا, روزہ نہیں رکھتا تو یہ بھی حکم توڑتا ہے جو کہ اللہ تعالی کے احکام تھے ان کو نہیں بجا لاتا تو یہ بھی اللہ پر نہیں جی رہا, یہ اپنے نفس پر جی رہا ہے, نفس کے سہارے زندہ ہے. تو اللہ اور نفس جو نفس کا دوست ہے وہ حضرت نے فرمایا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو نفس کی جہاں جس بات سے نفس خوش ہو اس کو دبا دینا, اور جس بات سے اللہ خوش ہو اس پر عمل کر لینا اور نفس کی نہ ماننا. نفس کے تقاضا کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو دیکھتا ہے کہ اللہ کی کیا مرضی ہے, تو وہ نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے فدا ہو جاتا ہے. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہوں. جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. تھوڑا سا اور پانچ منٹ ہیں, حضرت کا کوئی ارشاد سنا. فنا الفنا کے معنی, ارشاد فرمایا کہ نفس کو اتنا مٹاؤ کہ مٹنے کا بھی احساس نہ ہو. تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام فنا الفنا ہے, یعنی اپنے کو ایسا مٹاؤ کہ یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے اپنے کو بہت مٹایا ہے. اگر یہ احساس باقی ہے تو ابھی نفس زندہ ہے. بہت باریک بات ہے. فنا الفنا کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو ایسا مٹاؤ کہ یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے اپنے کو بہت مٹایا ہے. اگر یہ احساس باقی ہے تو ابھی نفس زندہ ہے. اگر احساس فنائیت ہے تو ابھی نفس نہیں مٹا, اور یہ بھی تکبر میں داخل ہے, اور بڑائی ابھی نہیں نکلی. لہذا نفس کو ایسا مٹانا کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے, اس کی ایک عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ آپ لوگ بھی کہہ اٹھیں گے کہ پسلی پھلک گئی نظر انتخاب کی, پسلی پھلک گئی نظر انتخاب کی. تو مثال یہ ہے کہ جب آدمی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو اسے سونے کا احساس نہیں رہتا. اگر سونے کا احساس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نیند اچھی نہیں ہے, ناقص ہے. اگر اس کو احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو یہ سویا ہوا کہاں ہے، وہ تو جاگ رہا ہے. نیند اس کا نام ہے کہ آدمی سو جائے، اور سونا اس کا نام ہے کہ سونے کا احساس بھی نہ رہے. نیند اس کا نام ہے کہ آدمی سو جائے، اور سونا اس کا نام ہے کہ سونے کا احساس بھی نہ رہے. اس طرح مٹنا وہ پسندیدہ ہے کہ مٹنے کا بھی احساس نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے وہ خوش ہو جائے. اسی لیے اولیاء اللہ اپنے وہ ایسے مٹے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی بڑائی کیا، اپنے وجود سے بھی وہ ہر وقت بدگمان رہتے ہیں. اللہ پر نظر رہتی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. اس پر ہے مجھے کیا ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دل کی ہے آواز، مولانا شاہ محمد انس صاحب کے شعر ہیں. یہ دل کی، دیکھو اہل اللہ کے یہ حالات ہوتے ہیں، یہ مقام ہوتا ہے، اس سے پہچانے ہم کیونکہ کیا ان کا کیا مقام ہے اور ہم کس درجے پہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قلب ہے دل کی یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، بس یہی ان کی کمال بندگی، کمال عبدیت، کمال قرب ہے. ارشاد خانقاہ کا مقصد، ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو ممنوع ہے، یعنی خالص اللہ ہو، اللہ تعالی کی خالص محبت ہو. آپ خالص دودھ چاہتے ہیں یا پانی کی ملاوٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں تو خانقاہ کو آہ کے لیے خالص رکھو. حضرت فرماتے ہیں، حضرت کا شعر ہے، حضرت فرماتے ہیں میرا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آہ میں باہ نہ ملائی جائے، نہ جاہ ملاؤ. خانقاہ دام ہے خالص آہ کا، جس میں نہ جاہ ہو نہ باہ ہو، یعنی شہوت نفسانی نہ ہو، بد نظری نہ ہو، اور جاہ نہ ہو، یعنی تکبر اور خود پسندی وغیرہ. یہی دو بڑی بیماریاں ہیں، جاہ اور باہ. اگر جاہ سے جیم نکل جائے اور باہ سے باہ نکل جائے تو خالص آہ رہ جائے گی. اب آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. انہی دو بیماریوں کی اصلاح کے لیے شیخ بنایا جاتا ہے، شیخ روحانی ڈاکٹر ہے. شیخ منع کرتا ہے کہ دیکھو نظر کی حفاظت کرنا، ورنہ اگر تم رسوا ہوئے تو ہماری ذمہ داری نہیں. اب اگر چھپ چھپ کر شیخ کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو بتاؤ شیخ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے. اسی طرح دوسری بیماری جا ہے. تکبر نہ کرو، اکڑ کر مت چلو. اگر موبائل سننا ہے تو کمر کو ٹیڑھی مت کرو، ذرا توازن سے رہو. جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ شریف جب فتح فرمایا تو آپ جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ گئی. ایک انگریز مورخ کافر ہو کر لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ پیغمبر سچا نہ ہوتا، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو اس وقت تکبر آ جاتا اور اکڑ کے چلتا، آنکھیں لال ہوتی کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا، آج میں نے تمہارا ملک فتح کر لیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، اب تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجائے اکفوں کے تواضع سے جھکتے چلے گئے، آپ عظمت الہیہ سے دب گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی۔ جو عظمت الہیہ سے دعا ہوتا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا، وہ کیسے بدنظری کرے گا؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ غافلین کی جماعت ہے، وہ صورت یقظان ہے یعنی بیدار ہیں لیکن غافل ہیں۔ لیکن صورت بنانے سے کام نہیں چلتا، سیرت بھی بناؤ۔ سیرت اولیاء میں کار شیطانی مت کرو۔ میر تقی کا ایک پرانا شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ سر پہ جو پگڑی باندھے اس کو دستار کہتے ہیں۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب اس زمانے میں تو سید لوگ بھی عمامہ نہیں باندھتے، تبلیغی جماعت میں جو لوگ جو لگ گئے وہ مستثنا ہے۔ تو میں نے اس شعر کی ترمیم کر دی۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار۔ کیونکہ اب دستار خطرے میں نہیں، شلوار خطرے میں ہے، اور ویسے بھی اگر دستار نہیں باندھی جاتی اب دیکھیے یہ میر صاحب ہیں، یہ بھی دستار نہیں باندھتے، نگینے کے بہترین سید ہیں، آل رسول ہیں۔ ان کے بارے میں ہم سب کو نگمان کرنا چاہیے کہ ان کے خون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ جیسے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو ہر چیز پاک ہوتی ہے۔ مثلا جنگل میں حوض ملا یا گڑھا ملا جس میں پانی تھا، تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ وہ اگر 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو تو جدھر نجاست نظر نہ آئے وہاں سے وضو کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہو۔ ایک مرتبہ سات دیر ہو گئی، اب کل پڑھیں گے۔ 10:30 بجے کا وعدہ ہے تو 10:30 بجے سے 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو بہت باہر دور سے آتے ہیں، مستورات بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اب ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو مین گیٹ ہے جو جہاں سے داخل ہوتے ہیں، یہ گیٹ ہے پیچھے والا، اور ایک یہ سندھ سوسائٹی کا مین گیٹ ہے۔ یہ کون سا گوٹ ہے؟ گیٹ ون، پہلوان گوٹ کی طرف۔ پہلے یہ راستہ غیر محفوظ تھا، مگر اب اللہ تعالی کے فضل سے یہ پہلے محفوظ ہے، اب یہاں کوئی عرصے سے واردات بھی نہیں ہوئی۔ تو اس راستے سے جائیں، اسی راستے سے آئیں، گلستان جوہر کی چورنگی سے، اس طرف سے نہیں، اس تھوڑا ادھر سے آئیں اور ادھر ہی سے واپس جائیں۔ اور ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ دیکھو، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو یہاں کچھ قریب ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم یا بہت ان کے قریب ہیں، وہاں جاتے ہیں اصلاح لیتے ہیں، یا قریب بھی نہ بیٹھے، دور دور رہے لیکن مجلس میں آئے، پھر وہ کسی امیر کے پاس پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے جو آپ کے شیخ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مدد کر دو، کچھ پیسے دے دو۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی آ کے پیسہ مانگے، چندہ کرے، یا نام لے کے کرے یا بغیر نام لے کے کرے، تو اس جب تک کہ آپ ہم سے پوچھ نہ لیں اس وقت تک اس کو کچھ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے دھندا اپنا چلاتے ہیں۔ وہ حضرت والا نے جنوبی افریقہ میں بھی اعلان کیا، اور جگہ بھی اعلان فرماتے تھے کہ اس طرح سے وہ ایک دھندا چلاتے ہیں۔ ایک صاحب یہاں سے گئے اور انگلینڈ، اور وہ گول ٹوپی لگائے ہوئے اور اس کو لگائے ہوئے تھے، اور مسجد میں گئے، حضرت والا کو تو وہاں سب بھی جانتے تھے، حضرت والا کا نام لیا، رونے بھی لگے کہ میں ان کا بہت خاص مقرب ہوں، بہت ہی حضرت کے ساتھ رہتا ہوں، اور حضرت مجھ پہ بہت ہی شفقت فرماتے ہیں۔ اب میرا ایک مدرسہ ہے، حالانکہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ مدرسے کے لیے کبھی چندہ مت کرو. ہمارے بزرگوں نے کبھی ہمیشہ جو کچھ بھی حضرت والا نے یاد مسجد تعمیر فرمائی مدرسہ بنا ایک پیسے کا چندہ اس وقت تک نہیں لیا. یہ تو بعد میں جب ٹرسٹ قائم کیا گیا اور حضرت کی مرضی نہیں تھی اس کو قائم کرنی, بعد میں حضرت بیمار علیل ہو گئے تھے تو یہ چندہ وغیرہ عطیات لکھوا دیا گیا, ورنہ جب تک حضرت تھے ایک پیسہ بھی نہیں لیا گیا. جب وہاں مسجد خانقاہ کی جو مسجد ہے وہاں بھی اور یہ جو مسجد بنی ہے یہاں بھی ایک پیسہ نہیں لیا, ایک عورت نے مسجد بنوا دی. ایک عورت نے حضرت نے کہا, اس کا خود ہی فون آیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ زمین خرید رہے ہیں. کہا ہاں, فرمایا کسی اور سے نہ لیجیے گا, یہ میں بنوا دوں گی. حضرت فرما دیتے کہ دو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے روکے تو دیکھو, پھر دیکھو کیا ہوتا کہ وہ اگر وہ دین کا کام کسی سے لے رہے ہیں تو اپنے دین کے جو اہل دین کی مدد نہیں فرمائیں گے. تم رئیسوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو, کسی اللہ والے کو دیکھا کبھی, مفتی اعظم پاکستان کو کبھی دیکھا کہ کسی سے چندے کی اپیل کی ہو, یا مولانا منوری کو دیکھا یا اور بزرگان دین ہمارے والا کو دیکھا, مولانا شاہ راؤ الحق صاحب کو دیکھا. اتنا بڑے 500 مدرسے چل رہے ہیں لیکن چندے کا کچھ وہ نہیں ہے, بس جو جاتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے تعارف کرا دیتے ہیں, اگر وہ تعارف کرانے کے بعد ان کو چندہ دینا چاہے تو اجازت نہیں تو وصول کرنے کی, کرنے کی ان سے کہہ دیں اگر آپ کا جی چاہے تو وہاں مرکز میں جمع کریں, مجھے میں یہاں آپ سے وصول نہیں کر سکتا, بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے. اس طرح 500 مدرسے چل رہے ہیں, اس میں تو اللہ تعالیٰ کے. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح ابھی حال کا ہی واقعہ بھی ہے, ایسے واقعہ پیش آیا آج کل میں ہی, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی سے اس طرح کا معاملہ کرے یا ہدیہ مانگے یا ہدیہ دے, دونوں صورتوں میں اپنے شیخ سے پوچھو. حضرت تھانوی کا اصول ہے, تھانہ بھون کی خانقاہ کا اصول ہے, جہاں یہاں کوئی کسی کو ہدیہ دے نہ ہدیہ لے. اگر ہدیہ کسی کو کوئی دینا چاہتا ہے تو پہلے شیخ سے اجازت لے اور پھر اس کو دے, اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے, اس کا بھی ادب یہ ہے کہ لینے والا بھی شیخ سے اپنی اجازت لے, یہ نہیں کہ اس نے لیا چپکے سے جیب میں رکھ لیا کہ اجازت دے دیے. خیر بہرحال وہ تو نہ ہدیہ لو نہ دو, بس یہ سب سے بہتر اصول یہ ہے. اور کوئی اس طرح چندہ مانگے یا پیسہ مانگے تو آ کے ہمیں اطلاع کرو, پوچھو تو خود سمجھ لو کہ جب یہاں مانگنے کو منع کیا جا رہا ہے یہ کیسے مانگ رہا ہے. جب ہم مانگنے کو چندہ کرنے کو عطیات لینے کو منع کر رہے ہیں تو یہ مانگ رہا ہے تو پہلی اصول کے خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس کو ایسے کو بس اللہ تعالیٰ تمام شرور سے محفوظ فرمایا اور دین خالص دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور تمام مقاصد سے محروم فرمائے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.